الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کی 27 سے پارے کی صورتوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. سورۃ الرحمن کا مطالعہ اسی درجے میں پچھلی نشست میں مکمل ہوا تھا اور آج سے انشاءاللہ سورۃ الواقعہ کا مطالعہ ہم شروع کریں گے. الواقعہ یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے اور سورۃ الواقعہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور مکی صورتوں کے جو بنیادی مضامین ہوا کرتے ہیں توحید کے تعلق سے، رسالت کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، یہی بنیادی مضامین سورۃ الواقعہ میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. گو کہ اس سورت میں جو غالب بیان ہے وہ آخرت کے تعلق سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بیان کے تعلق سے ہے. ابتدائی آیات جن کی ابھی تلاوت کی گئی اس میں قیامت کے واقع ہونے کے مناظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس دن جو لوگوں کی کیفیات ہوں گی، کوئی بلند ہوگا کوئی پست ہوگا، اس کا ذکر بھی ہے اور لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. یہ بات سورۃ الرحمن میں بھی ہمارے سامنے آئی، وہاں بھی تین گروہوں کا ذکر تھا، مقربین، اعلیٰ درجات پانے والے جنت میں، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل فرمائے، اور پھر عام اہل جنت جنہیں اصحاب الیمین کہا جائے، دائیں ہاتھ والے، اور پھر اصحاب الشمال ہیں یعنی بائیں ہاتھ والے. یہ الفاظ یہاں سورۃ واقعہ میں ابھی آئیں گے، یعنی جہنم والے. تو جس طرح تین گروہوں کا بیان سورۃ الرحمن میں تھا وہی بیان یہاں پر بھی ہمارے سامنے کچھ وضاحت کے ساتھ مزید آئے گا. اور جس طرح سورۃ الرحمن کے ابتدا میں قرآن حکیم کی عظمت کا ذکر تھا، ہم دیکھیں گے سورۃ الواقعہ کے آخر میں بھی قرآن حکیم کی عظمت کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا. اس سے بعض اہل علم نے، جن میں ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی شامل ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ رکتہ بھی بیان کیا ہے کہ کئی مرتبہ قرآن حکیم میں صورتیں جوڑوں کی شکل میں آتی ہیں. اور جوڑوں کی شکل سے مراد کیا ہوتی ہے کہ دونوں صورتیں جو جوڑے کی شکل میں ہوتی ہیں ان میں مناسبت ہوتی ہے مضامین کے اعتبار سے. جیسے قرآن پاک کی آخری دو صورتیں ہیں معوذتین، انہیں خود اللہ کے رسول نے فرمایا، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور معوذتین کے الفاظ حدیث مبارک میں آتے ہیں. وہ دو صورتیں جن میں تعوذ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کس طرح کی جائے، اس کی پناہ میں کیسے آیا جائے، اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں. پھر وہاں جوڑے کی شکل کیا بنتی ہے، سورۃ الفلق میں باہر سے جو شرور حملہ آور ہوتے ہیں، حسد کرنے والے کا شر ہے، جادوگرنیوں کا شر ہے، دیگر امور کے شرور ہیں، یہ باہر سے حملہ کرتے ہیں. اور سورۃ الناس میں اگر غور کریں، الوسواس، وسوسے ڈالنے والا شیطان، وہ باطن کے شرور ہیں. تو ایک صورت میں باہر کے شرور، ان سے بچنے کے لیے دعا، اور ایک صورت میں اندر کے شرور سے بچنے کی دعا. اب دو صورتوں کا جوڑا بن گیا کہ دونوں صورتوں میں اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کیسے کی جائے، دعا کیسے کی جائے، وہ سکھائی گئی. ایک صورت میں خارج کے شرور اور ایک صورت میں باطن کے شرور سے بچنے کی دعا ہے. یہ مناسبت ہے ان دونوں صورتوں کی. تو اس طرح قرآن حکیم میں کئی مرتبہ صورتیں جوڑے کی شکل میں آتی ہیں. سورۃ البقرہ کو لیجئے، سورۃ البقرہ کا آغاز الف لام میم کے حروف سے ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کا آغاز بھی الف لام میم کے حروف سے ہوتا ہے. سورۃ البقرہ کے اختتام پر مشہور دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا، سب کو یاد ہے. اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی آخر میں دعائیں آتی ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یہ بھی مناسبت ہے. سورۃ البقرہ میں سابقہ امت بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ان میں سے یہود کا ذکر زیادہ ہے. سورہ آل عمران میں بھی سابقہ امت بنی اسرائیل کا ذکر ہے لیکن نصارہ کا ذکر زیادہ آتا ہے. سورۃ البقرہ میں پہلے بنی اسرائیل میں سے یہود کا ذکر ہے اور پھر ایمان والوں سے مخاطبت ہے. سورہ آل عمران میں بھی پہلے بنی اسرائیل میں سے نصارہ کا ذکر ہے اور پھر ایمان والوں سے مخاطبت ہے. اس کو کہا جا سکتا ہے کہ موضوعات کی یا مضامین کی یکسانیت ہے، تو صورتیں جوڑے جوڑے کی شکل میں بھی قرآن پاک میں آتی. تمام صورتیں نہیں ہیں، کچھ کا ایکسیپشن بھی بنتا ہے، لیکن کئی مرتبہ صورتیں اس طرح جوڑوں کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں. یہاں بھی آپ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ سورۃ الرحمن میں بھی کل آخرت میں تین گروہوں کا ذکر ہے، وہی انداز وہی ذکر تین گروہوں کا سورۃ الواقعہ میں بھی ہے. سورۃ الرحمن کے آغاز میں قرآن حکیم کی عظمت کا بیان ہے، سورۃ واقعہ میں ہم دیکھیں گے آخر میں قرآن حکیم کی عظمت کا بیان ہے. تو بہرحال یہ ایک جوڑے کی شکل بنتی ہے ان دونوں صورتوں کی، اپنے مضامین کی مناسبت یا یکسانیت کے اعتبار سے. اب آئیے سورۃ الواقعہ کا مطالعہ شروع کریں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ الواقعہ یعنی سچ مچ واقع ہو جانے والی، الواقعہ وقوع پذیر ہونا، یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے. جس طرح الحاقہ، یہ سورۃ الحاقہ ہے 29 پارے میں بھی، کہ سچ مچ ہو جانے والی، وہ بھی قیامت کا ایک نام ہے. اسی طریقے پر الطامہ سورۃ النازعات میں، الصاخہ یہ سورۃ عبس و تولی میں، یہ بھی قیامت کے نام ہے. اسی طرح الساعہ یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے. تو اس وزن پہ کئی الفاظ آئے ہیں جو کہ قیامت کے نام ہیں. خود الواقعہ یہ بھی قیامت کے ہی بیان کے تعلق سے ہے. ارشاد ہوا اذا وقعت الواقعہ، یاد کرو کہ جب واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت، لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اس کی تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. پس منظر کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت توحید پیش کر رہے ہیں، اور وہاں ایک طبقہ کچھ لوگوں کا ایسا بھی تھا جو آخرت کا سرے سے منکر تھا، اور قرآن حکیم نے ایسے لوگوں کے کچھ اعتراضات کو بار بار قرآن حکیم میں نقل کیا. کبھی کوئی ہڈی لے کر آ جاتا اور پھونک مار کر کہتا، بتاؤ جی یہ مردے کی ہڈی ہے، یہ چورا چورا ہو جاتی ہے، کون اس کو زندگی دے گا؟ انہی الا حیات دنیا، یہ تو صرف دنیا کی زندگی ہے، نہ ہم بس مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. یا ہیہات ہیہات لما توعدون، بڑی دور کی بات ہے جو تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہوگی. ارے کوئی مر کے واپس آئے تو لا کے ہمیں دکھاؤ، کوئی مرنے کے بعد لوٹ کر آیا ہے جو تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی؟ اس طرح کے اعتراضات جا بجا قرآن حکیم میں ہمیں ایسے طبقے کے لوگوں کے ملتے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں. اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اگر پورے عالم کو ذہن میں رکھیے، تو ایک بہت بڑا طبقہ ہزاروں لاکھوں سے بڑھ کر کی تعداد میں ہے جو آخرت کا سرے سے منکر ہے. تو ایک ان لوگوں کے تعلق سے بھی کلام ہے. اور پھر وہ لوگ ہیں جو مانتے رہے کہ ماننا نہ ماننا برابر ہو جاتا ہے ان کا، ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کا عمل ثبوت نہیں پیش کرتا کہ یہ مرنے کا یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں. تو ایسے طبقات کو بھی قرآن حکیم ایڈریس کرتا ہے، مخاطبت ان کے لیے بھی ہے. ہم الحمدللہ ماننے والے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت ہم بھی کر رہے ہیں، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر یا سن رہے ہیں، اور اقرار کر رہے ہیں مالک یوم الدین. کیا وجہ ہے آخر؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے عمل پر سب سے زیادہ جو عقیدہ یا ایمان اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے. جتنا یہ یقین ہوگا کہ موت آنی ہے، جتنا یقین ہوگا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، جتنا یہ یقین ہوگا کل حساب کتاب ہونا ہے، جتنا یہ یقین ہوگا مخلوق سے بچ اور چھپ سکتا ہوں مگر خالق سے بچ اور چھپ نہیں سکتا، اتنا میرا آپ کا عمل سیدھا ہوگا. اور اگر اعمال میں بگاڑ نظر آ رہا ہے، بربادی نظر آ رہی ہے اخلاقیات میں، تباہی نظر آ رہی ہے معاملات میں، سرکشی، گناہ، معصیت، نافرمانیاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو اس کا سادہ سا ایک مفہوم یہ ہے کہ ماننے کا دعویٰ ہے، یقین شاید نہیں. تو ہمارے لیے بھی جو ماننے کے دعوے دار ہیں، یہ عقیدہ آخرت کی بار بار یاد دہانی ضروری ہے. اور اس کا ایک بہترین میکانزم کیا ہے، اس کا بہترین طریقہ کیا بن گیا؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہے، جس میں مالک یوم الدین کا اقرار ہے. سمجھ کر اگر کریں گے تو احساس ہوگا کہ ہاں ابھی جمعے کی نماز میں تلاوت کی میں نے سنتوں میں، یا کروں گا نوافل میں کیا کروں گا، تلاوت بھی سنوں گا نماز با جماعت میں، شاید کچھ احساس ہوگا صبح گڑبڑ کر کر آیا ہوں کہیں. اگر سمجھ کر میں تلاوت کر رہا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہ ہاں مرنے کے بعد زندگی ہے، تو احساس ہوگا تو اصلاح کر لوں گا نا بھائی. ظہر سے عصر یا جمعہ اور عصر کے درمیان گڑبڑ کر بیٹھا ہوں تو پھر نماز لے آئے گی نا مجھے؟ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبھی تازہ کرے. پھر یاد دہانی آئے گی ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یاد رہے وہ معبود ہے، میں بندہ ہوں، بندہ بن کر رہوں، میری مرضی کے نعرے و دعوے نہ کروں، اس کی مرضی کے تابع رہوں. اور مالک یوم الدین، کہ ہاں مجھے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر اس یقین کے ساتھ کہ ہاں یہ سب کچھ ہونا ہے اور یہ میں دہراتا رہوں اور توجہ سے پورے شعور کے ساتھ، تو کیسے ممکن ہے کہ مجھے احساس نہ ہو کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں؟ کیسے ممکن ہے کہ میں معصیت میں مبتلا ہی رہوں، اصلاح کی کوشش نہ کروں؟ کیسے ممکن ہے کہ گناہ پر اڑا رہوں اور اصلاح کی کوشش نہ کروں؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو جتنا ایک کسی کافر کے لیے، ملحد کے لیے یا آخرت کے منکر کے لیے ان مقامات کا بیان بہت اہم ہے، اتنا ہم ماننے والوں کے لیے بھی جو کوتاہی کر جاتے ہیں، غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بیانات آخرت کے تعلق سے، قیامت کے واقع ہونے کے تعلق سے بہت زیادہ اہم ہیں. اللہ ہمیں یقین بھی عطا فرمائے اور اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ اذا وقعت الواقعہ، یاد کرو کہ جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی یعنی قیامت، لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. کاذبہ تکذیب، یہ لوٹانے کو یا رد کرنے کو بھی کہا جاتا ہے. ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ جب اللہ اس قیامت کو برپا فرمائے گا تو کسی کے لیے ٹالنا ممکن نہیں ہوگا. اللہ جب اس عالم دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ فرمائے گا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وآخرت، یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ ستارے جھڑ پڑیں گے، یہ سمندر ابل پڑیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، ہر ایک جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا. جب اللہ اس کا فیصلہ فرما کر اس کو واقع کرے گا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. تو کاذبہ تکذیب سے ہے، ایک مطلب اس کا کسی شے کو رد کرنے کی بات، تو کوئی رد نہیں کر سکے گا، اللہ کے اس فیصلے کو ٹال نہیں سکے گا، قیامت کے واقع ہونے کو روک نہیں سکے گا. اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا، جب واقع ہو جائے گی تو اللہ سب کو دوبارہ کھڑا کرے گا. والبعث بعد الموت کا عقیدہ ہے نا ہمارا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، تو منکر بھی کھڑا ہو جائے گا اور دیکھ لے گا، دیکھ تیرے سامنے قیامت برپا ہو گئی، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے نا، آج وہی قیامت تمہارے سامنے برپا کر کے اللہ نے تمہیں کھڑا کر دیا. تو جب برپا ہو جائے گی اس وقت تو کوئی بھی اس کی تکذیب نہیں کرے گا. آج تو کچھ ہے نا کہ مرنے کے بعد کون لوٹ کر آیا؟ گو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم ہی میں اس کے جوابات عطا کیے. سورۃ البقرہ مشہور واقعہ ہے، گائے والا یاد آ گیا، تو اللہ نے ایک مردہ کو زندہ کر کے دکھا دیا نا. اسی طرح بنی اسرائیل کے کچھ افراد کو لے کر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، بالفعل اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، دوبارہ زندگی عطا کر دی، اللہ ایسے زندگی دینے پر قادر ہے. اصحاب کہف کا واقعہ ہے، صدیوں کو سلائے جانے کا معاملہ، پھر دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کھڑا کر دیا. مشہور رائے کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام گزرے ہیں، ایک بستی کو اللہ تعالی نے جو ہے وہ تباہ کر دیا تھا، اللہ کیسے زندگی دے گا، اللہ نے ان کو 100 برس سلائے رکھا، اٹھا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ دیکھو یہ گھرے کو دیکھو کس طرح ہم اس پہ گوشت اڑا رہے ہیں. اس طرح اللہ تعالی مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، پرندوں کے ذبح کیے جانے کا، 4 پرندوں کا مانوس کرو، ذبح کرو، ان کا مکسچر بناؤ، پکارو چلتے ہوئے تمہارے سامنے آ جائیں گے. خیر پیغمبروں کو اور اعتبارات سے بھی مشاہدات کرائے گئے، مگر یہ گائے والا واقعہ ہے، 70 افراد کا واقعہ ہے، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، یہ اللہ نے کر کے دکھایا. اور اللہ فرماتا ہے جس رب نے تمہیں پیدا فرمایا جبکہ تم کچھ نہ تھے، تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے اس کے لیے. بہرحال فرمایا کہ لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی، بلند کرنے والی، یہ قیامت کیا ہے؟ کسی کو پست کر دے گی، کسی کو بلند کر دے گی. اکثر مفسرین نے اسی بات کو بیان فرمایا، کیونکہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ کو وہاں کامیابی عطا فرمائے گا، کچھ کو ذلیل و رسوا کر دے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ اللہ کے دشمنوں اور دین کے دشمنوں کو اللہ جہنم میں ڈال کر ذلیل و رسوا کرے گا، اور اللہ اپنے اولیاء کو، اپنے نیک بندوں کو جنت میں داخل فرما کر ان کا اعزاز اور اکرام کرے گا. تو یاد رہے کہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. دنیا ایک امتحان کا موقع ہے اور اللہ نے اختیار دیا ہے، اما شاکروں و اما کفورا، چاہو شکر گزار بنو چاہے وہ ناشکر بنو. یا خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون بھی ہوا، نمرود نے بھی خدائی کے دعوے کیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو ذلیل و رسوا کیا، مگر بادشاہتیں تو دنیا میں ان کو بھی مل گئی نا، کچھ تھوڑی سی مدت کے لیے، لیکن کل کیا ہے، یہی ذلیل و رسوا کیے جائیں گے. اور دنیا میں اللہ کے کتنے ہی نیک بندے، بعض تو انبیاء علیہم السلام کو شہید تک کیا گیا، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، شہید کیے گئے علیہ السلام، انبیاء بنی اسرائیل کی تاریخ بھری ہے اس سے، اور کتنے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، کتنے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں کہ جن پر زندگی اجیرن کی گئی۔ اور جب نبی مکرم علیہ السلام کا دور مبارک تھا، سیدنا بلال بھی تھے نبی علیہ السلام کی مجلس میں، خباب بن ارد بھی آتے تھے رضی اللہ عنہ، اور مشرکین مکہ کے سردار کہتے تھے ذرا بلال کو یہاں سے ہٹاؤ، یہ غلام تمہاری مجلس میں آتے ہیں، ان کو ذرا ہٹاؤ تو ہم تمہاری بات سنیں گے۔ ان کو اپنی سرداری، اپنی دولت، اپنی چودراہٹ پر ناز تھا، اور وہ ان صاحب ایمان جو کہ ایمان والے تھے مگر ظاہری دولت جن کے پاس نہیں تھی، درویشی تھی، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ نے چوائس دے رکھا ہے، جو چاہو سو کرو، یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، چندرودہ ہے، یہ دیا جا رہا ہے تو بھی امتحان کے لیے۔ حد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا ہوئی نا، تو وہ بھی فرما رہے لیبلونی، میرا اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اصل تو آخرت کا معاملہ ہے۔ تو آج دنیا کے کتنے ظالم، کتنے جابر، کتنے متکبر، کتنے دولت مند جو کہ سرکشی میں مبتلا ہیں، جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر رکھی ہیں، کل یہ قیامت ان کو پست کر دے گی، جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کو عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور کتنے ہی اللہ کے نیک بندے ہوں گے کہ جن کو اپنے ایمان لانے کی قیمت چکانی پڑتی ہے، کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں جنہیں اللہ، اور بندیاں بھی، جنہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنے میں لوگوں کی کڑوی باتیں سننا پڑتی ہیں، ان کو دبایا جاتا ہے، کارنر کیا جاتا ہے، ان پر ٹانٹنگ کی جاتی، ان پر لوز، ان کے بارے میں لوز ٹاک کی جاتی، ان پر کامنٹس پاس کیے جاتے ہیں، مگر وہ اللہ کی خاطر سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن آج دنیا تلی ہوتی ان کو، جو ہے وہ حقیر ثابت کرنے پر، دبانے پر، مٹانے پر، کمتر ثابت کرنے پر۔ یہ قیامت ہوگی جو ایسے اللہ والوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، جن کو دنیا میں حقیر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، دبانے کی کوشش کی گئی، مٹانے کی کوشش کی گئی، جن کا استہزاء کرنے کی کوشش کی گئی، جن کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی، یہ قیامت ان کو بلند کر دے گی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول تو زمین پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ بلال تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی، صلی اللہ علیہ وسلم، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ احساس ادھر بھی ہوا ہے۔ لیکن بالآخر کہاں معاملہ ہے، وہ دار الجزا آخرت کا معاملہ۔ ذرا اب مسلم معاشروں کی بھی صورتحال کو دیکھ لیں، آج ہمارے معاشرے میں ایمان لانے یا کلمہ پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہیں سب الحمدللہ، کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے کا معاملہ۔ آج ایک نوجوان وہ سنت رسول کو چہرے پر سجانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو کبھی کبھی اپنے ہی کہتے تیرا چہرہ کیسا ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاں یا نا، کون کہہ رہے ہیں، امتی کہہ رہے ہیں نا۔ تو اس پوری دنیا میں، اس پوری کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو روکیں گے اس سنت کو اختیار کرنے سے؟ آج ہماری بیٹیاں، بہنیں، اگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر کا اختیار کرنا اور اس کا پیکر بننا چاہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا اختیار کرنا چاہیں، تو کیا اپنے ہی گھرانے کے لوگ ان پر کامنٹس پاس نہیں کرتے، تذلیل نہیں کرتے؟ اس سے آگے آ جائیے، کسی نے خرافات کو، دنیا داری کے غلط کاموں کو، ہندوانہ رسومات کو، شادی بیاہ کے موقع پر بے پردگی کو، ناچ گانوں کو، ان خرافات کو، گناہ کے کاموں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور سادگی اختیار کرنا چاہی، حیا اختیار کرنا چاہی، تو اپنے ہی لوگ جو ہے دشمن بن جاتے ہیں، کامنٹس پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ تو تانے دیتے کہ تمہاری بیٹیوں کے رشتے کیسے ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہمارے بھی چل رہا ہے کہ نہیں چلتا؟ حیا کے معاملات دیکھ لیں، پردے کے معاملات کو دیکھ لیں، نبی مکرم علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کرنا، اس گیٹ اپ کو اختیار کرنا جو محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر مسلمانوں میں سے کچھ اٹھ کر اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو بہرحال خافدۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی ہوگی اور کسی کو بلند کرنے والی ہوگی۔ یہ پستی اور بلندی کا معاملہ دنیا کا نہیں ہے، آج دنیا میں جو آیا ہے خالی ہاتھ آیا تھا اور جائے گا بھی تو خالی ہاتھ جائے گا۔ یاد رکھ، سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ بادشاہ کی بادشاہت بھی ساتھ نہیں جائے گی، اور غریب کی جھوپڑی اور اس کا قرض بھی دنیا ہی میں پڑا رہ جائے گا۔ اصل مسئلہ ہے کہ لے کر کیا اعمال جا رہے ہو، اصل مسئلہ ایمان کی پونجی لے کر جا رہے ہو کہ نہیں، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کی پونجی ساتھ لے کر جا رہے ہو کہ نہیں، اس کی بنیاد پر کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں فیصلے ہونے ہیں۔ تو اصل کامیابی دنیا کی نہیں ہے بھائی، اصل کامیابی آخرت کی ہے، اصل ناکامی دنیا کی نہیں ہے، اصل ناکامی آخرت کی ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے 28 پارے میں، ذالک یوم التغابن، وہ ہے تغابن ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اصل میں وہ جیتے گا جو وہاں جیتے گا، اصل میں وہ ہارے گا جو وہاں پر ہارے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین عطا فرمائے۔ آج اس یقین کی کمی ہے تو چمک دمک دنیا کی کھینچتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اٹریکشن تو ہے، لیکن وہ حرام کی بھی چمک دمک آ جاتی ہے اس کے اندر، وہ معصیت کے کام بھی آ جاتے ہیں، وہ گناہوں کے کام بھی آ جاتے ہیں۔ دنیا کو چمک دمک اچھی لگ رہی ہے، اٹریکشن اس کے اندر، شیطانی کاموں میں اٹریکشن ہے، اس کے اندر کمپٹیشن لگا ہوا ہے، خوب کھینچ رہی ہے دنیا۔ اللہ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اصل کام کیا ہے؟ آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے معاملات کو طے کرنا، کل کی زندگی کو سامنے رکھ کر معاملات کو طے کرنا، کہ وہ ہے ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے۔ اب اس قیامت کے برپا ہونے کی کیفیت کا کچھ ذکر۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین سخت زلزلے سے لرزنے لگے گی۔ یہ زلزلے کا ذکر بھی کئی مرتبہ قرآن میں آتا ہے، حتیٰ کہ پوری سورت سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین زلزلے کی معنی زوردار انداز سے ہلا دی جائے گی جیسے کہ اس کو ہلا دیے جانے کا حق ہے۔ ایک سلنڈر پھٹتا ہے تو فیل ہوتا ہے نا، بم بلاسٹ ہو تو، شاید کسی کا تجربہ ہو، کہیں اللہ نے محفوظ رکھا ہو، مجھے تو معذرت کے ساتھ 2-3 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ امان میں رکھے سب کو، دور کا معاملہ تھا لیکن اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے بم بلاسٹ، اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے، ہل جاتا آدمی، دہل جاتا ہے۔ اور اگر زلزلہ ہو تو چلیے، مسلمان ہوتا تو اللہ کا ذکر کر کے گھروں سے باہر نکل آتا ہے، یاد تو کرو اللہ کو۔ لیکن بہرحال کسی ایک خطے کے ایک حصے میں اگر زلزلہ آئے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ جب پوری زمین ہلا دی جائے گی تو عالم کیا ہوگا، جب پوری زمین ہلائی جائے گی تو عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین سخت زلزلے سے لرزنے لگے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آج ان پہاڑوں پر برف ہے اور بہرحال وہاں کے مناظر کو دیکھنے کے لیے لوگ باقاعدہ پلان کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہی پہاڑ جو اتنے بلند و بالا ہیں، اتنے سخت ہیں، اور کبھی ان کو دیکھ کر ہیبت بھی طاری ہو جاتی ہے، خاص طور پر بندہ جب رات میں ٹریول کر رہا ہوں ان علاقوں کے اندر، ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اور کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ کو اور دیگر پہاڑوں کو سر کر لے تو وکٹری کا نشان بنا کر پکچرز بھی بھیجتا ہے، اپنی کھچوا کر لے کر آتا ہے۔ لیکن کل کیا ہوگا؟ ان پہاڑوں کو قرآن کریم کبھی یہاں کہتا ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کبھی قرآن کہتا ہے ان کو توڑ توڑ کر برابر کر دیا جائے گا، کبھی قرآن فرماتے کل عہن المنفوش، روئی کی طرح اڑتے پھرتے تمہیں نظر آئیں گے، اور کبھی قرآن کہتے زمین کو دکت الارض دکن دکا، یہ زمین کو چٹیل میدان پورا ریزہ ریزہ کر کے فلیٹ کر دیا جائے گا، اور کوئی اس میں اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی، بلند و پہاڑ بلند و بالا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ کر کے چٹیل میدان ہو جائے گا، زمین بالکل فلیٹ کر دی جائے گی۔ فکانت ہبا ام ممبسا، پھر وہ پراگندہ غبار کی طرح ہو جائیں گے، جیسے کہ ریزے، یعنی کہ جب دھوپ آتی ہے کھڑکی سے روشن دان سے وہ ذرات نظر آتے ہیں نا جی، اس طرح بالکل پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ذرات کی شکل میں کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ فکانت ہبا ام ممبسا، پھر وہ پراگندہ غبار ہو جائیں گے۔ وکم تم ازواجن ثلاثا، اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے، یعنی تین گروہوں میں تمہیں تقسیم کر دیا جائے گا۔ آگے مختصر بیان ہے، بعد میں پھر تشریح خود قرآن کریم کی صورت میں آئے گی۔ پہلا گروہ فاصحاب المیمنہ تھی، ما اصحاب المیمنہ، تو دائیں ہاتھ والے، سبحان اللہ، دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں۔ یمین سیدھے ہاتھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، تو ایک مراد جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا ہوگا، ایک مراد یہ لی گئی، ایک یہ کہ جن کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے جنت پہنچا دیا جائے گا، یہ ایک مراد دی گئی ہے۔ اور یمین کا لفظ یمن سے بھی بنا ہے، جس میں برکت کا پہلو، سعادت مندی کا پہلو بھی شامل ہے، خیر کا پہلو بھی شامل ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ دنیا میں سعادت مند رہے، دنیا میں اللہ کو مانا اور اللہ تعالیٰ کی بھی مانی انہوں نے، دنیا میں خیر میں آگے بڑھتے رہے۔ وہ جو قرآن فرماتا ہے، یہ موضوع ہے تو قرآن پاک میں 10 مرتبہ کم و بیش، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 میں آیا، فاستبقوا الخیرات، خیرات یعنی بھلائی کے، خیر کے کاموں میں سبقت کرو، کمپیٹ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو ایک دوسرے سے۔ تو جو دنیا میں خیر میں آگے بڑھتے رہے، ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں میں آگے بڑھتے رہے، ان کی زندگی اسی اطاعت الہی میں گزری، تو یمن سے بھی یمین کا لفظ، یہ میمنہ کا لفظ بنا، تو دائیں ہاتھ والے جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں آتا ہوگا، دنیا میں خیر پر رہنے والے، برکتوں کے حصول میں لگے رہنے والے، اللہ تعالیٰ کو مان کر اللہ تعالیٰ کی ماننے میں لگے رہنے والے، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی عمدہ ہیں دائیں ہاتھ والے، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمۃ، اور بائیں ہاتھ والے افسوس ہے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، مشأمۃ، یہ لفظ بھی دو اعتبارات سے اس کو بیان کیا گیا، ایک بائیں ہاتھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مراد یہ کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پکڑ کر بائیں ہاتھ سے ان کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ایک یہ مفہوم جیسے یمن آیا تھا خیر کے لیے، اسی طرح مشأمہ کا ایک مفہوم جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ جن کے ہاں نحوستیں تھیں، نحوست کس چیز کی؟ اعمال کی نحوست، ہم لوگوں نے کچھ دنوں کے بارے میں، ہم کیا دنیا والوں نے وہ 13 تاریخ کو جو ہے وہ یا 13 کے ڈیجٹ کو منحوس سمجھ رکھا ہے، امریکہ جیسے ایڈوانس ملک میں بھی کہتے ہیں 13th floor نہیں ہوتا لفٹ کے اندر، ہاں جی وہ منحوس سمجھتے ہیں، جیپنیز کا بھی یہ خیال ہے، عربوں کے ہاں بھی یہی تصور تھا، کچھ ہمارے بھی 13 کی تیزی کے الفاظ بزرگوں کو یاد ہوگا بڑے معروف ہیں، نحوست کسی دن رات میں نہیں ہوتی، نحوست لوگوں کے اپنے کرتوت اور اعمال میں ہوتی، وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، اور جو مصائب تم پر آتے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتے، بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، تو دنیا میں کون منحوس قسم کے افراد یعنی منحوس قسم کے اعمال، نحوست والے اعمال کیا ہیں؟ گناہ کے اعمال، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہو، اپنے رب کو ناراض کیا جا رہا ہو، آج کتنی ہمیں فکر ہوتی ہے لوگ ناراض نہ ہو جائیں، شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے، وہ جو 25 سال پہلے جس سے تعلق تھا اس کو بھی بلانا ہے ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی، فلاں کو بھی منانا ہے ناراض نہ ہو جائے، چاہے اس کے لیے ڈانس بھی کروانا پڑے، بے پردگی بھی کروانا پڑے، سب کچھ چلتا ہے، ناراض نہ ہو جائے، کتنے سوچتے ہیں کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، کتنے سوچتے ہیں ہم، اس رشتے دار ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، کتنوں کو فکر ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور سارے راضی ہو جائیں اور اللہ راضی نہ ہو تو، ہاں جی، اور سارے ناراض ہو جائیں اور ایک اللہ راضی ہو جائے تو بس کافی، یہ ہماری پرائیورٹی ہے، یہ ہماری ترجیح ہے کہ اللہ راضی رہے، اللہ راضی رہے، تو نحوست کہاں ہے؟ کردار کے اندر، اعمال کے اندر جب بگاڑ آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں، تو وہ دنیا میں پڑے رہے نحوست میں، کس کی؟ کفر کی، شرک کی، فسق کی، فجور کی، نفاق کی، معصیت کی، نافرمانی کی نحوستوں میں پڑے رہے، گناہوں کی دلدل میں مبتلا رہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا رہے، یہ منحوسیت کی رویش اختیار کرنے والے کل وہ اصحاب المشأمہ ہوں گے، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے افسوس سے کیا ہیں، کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، والسابقون السابقون، اور سبقت کر جانے والے کیا ہی عمدہ ہیں، خوبصورت ہیں سبقت کر جانے والے، سبحان اللہ، یہ وہ ایمان والے جو جنت کا اعلیٰ درجہ پائیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، سبقت کر جانے والے، دعوت آ رہی ہے آگے بڑھ کر لپک کے قبول کر رہے ہیں، حکم آ رہے آگے بڑھ کر قبول کر رہے ہیں، ادھر حکم ادھر عمل، ادھر تقاضا ادھر عمل، تاخیر کا معاملہ نہیں ہے، انتظار کا معاملہ نہیں ہے، ڈیلے کا معاملہ نہیں ہے، دین اینڈ دیر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی پکار پر لبئی کہنے کے لیے تیار، اور بھی تفصیل ہے آئندہ کسی وقت آئے گی انشاءاللہ، یہ تیسرا گروہ ہو گیا، والسابقون السابقون، اور سبقت کر جانے والے کیا ہی وہ عمدہ ہیں سبقت کر جانے والے، اولئک المقربون، یہی ہیں مقربین یعنی اللہ تعالی کے بہت زیادہ قرب پانے والے، اللہ تعالی ان مقربین میں ہمیں شامل فرمائے، یہ تین گروہوں کا ذکر آ گیا، دائیں ہاتھ والے یہ عام اہل جنت ہیں، بائیں ہاتھ والے یہ اہل جہنم ہیں، اور مقربین یہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں کل کا یقین عطا فرمائے، یہ آپ کا میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ آپ کا میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور جو وہ مسئلے کی مہلت ابھی بھی ختم ہو سکتی ہے، میری اور آپ کی موت کے آتی، میری آپ کی موت ختم، میری آپ کی موت آئی، میری آپ کی مہلت ختم ہو گئی، باقی منی بجٹ پر بھی بات ہونی چاہیے، بجٹ پر بھی بات ہونی چاہیے، مہنگائی پر بھی بات ہونی چاہیے، توجہ دلاتے رہیں گے، یہ مسائل پر ڈسکشن ہونا چاہیے. بلدیاتی انتخابات میں وہ بات کرنا چاہے کر لے, ہم تو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کرو. نہیں, یہ سارے مسائل کی جڑ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کا نام لے کر, اس کے رسول علیہ السلام کا نام لے کر, اس کے دین کا نام لے کر یہ ملک حاصل کیا. یہاں شریعت نافذ نہیں کی, اسلام کا عادلانہ نظام نافذ نہیں کیا. سود کے دھندے ہیں, مصیبتیں ہماری بڑھ رہی ہیں, بے حیائی کے طوفان ہیں, اللہ کے غضب کو ہم دعوت دے رہے ہیں. تو مسائل تو بڑھیں گے, کم تھوڑے ہی ہوں گے, اس سب پر بھی بات ہو. لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ کیا ہے, میری آپ کی جیسے ہی موت واقع ہوگی میری اور آپ کی مہلت ختم ہو جائے گی. پھر نہ اللہ ڈالر کا ریٹ قبر میں پوچھوائے گا مجھ سے اور آپ سے, نہ 2023 کے الیکشن کے بارے میں پوچھوائے گا. اللہ مجھ سے پوچھوائے گا تیرا رب کون تھا, تیرا دین کیا تھا, تیرے نبی کون تھے علیہ السلام. اور اللہ کل قیامت کے دن مجھ سے سوالات کرے گا, بارہا ہماری گفتگو میں آتے رہتے. اللہ تعالیٰ ہمیں کل کا یقین اور آج مہلت سے فائدہ اٹھا کر اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.